السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الى اخر الايه. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ حی ستیر يحب الحياء والستر، خرجه ابو داود وصححه الالبانی. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے گناہوں کا پردہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بہت ساری آسانیاں فرمائی ہیں. وہ خاص مقصد کیا ہے وہ بیان فرمایا. اس خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنے رسول بھیجے، اور پھر جس نے اس مقصد کو حاصل کر لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے چاہا ہے، تو اس کے لیے جنت کو پیدا فرمایا جزا کے طور پر، اور جو اپنے اس مقصد میں ناکام ہوا اور حاصل نہ کر سکا، اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی سزا کے لیے جہنم کو پیدا کیا ہے. جس خاص مقصد کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارے وجود کی اصل وجہ اور اصل بنیاد اور اصل مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں. قرآن مجید دستور حیات ہے. دنیا و آخرت کی کامیابی اس ایک کتاب میں موجود ہے، اور قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی قرآن ہی سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اپنے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصی طور پر سید ولد آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزوری میں پیدا کیا ہے. ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر نقائص موجود ہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں اور معصوم بھی نہیں ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اصل بنیادی مقصد کو حاصل کر چکا ہے، توحید عبادت پر زندگی اس کے قائم ہے، موحد ہے، تبع سنت ہے، لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اور اب سب گنہگار ہیں، تو ان گناہوں کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے گناہ سے اس سے کیسے نمٹیں؟ کیا اس کو پردے میں رکھا جائے یا اس کو بے پردہ کر دیا جائے؟ یہ ہمارا اصل موضوع ہے آج کی اس نشست کا۔ اس سے پہلے ایک بنیادی بات بیان کرتے ہیں اسی موضوع کے تعلق سے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ حی ہے، خوب حیا والا ہے، ستیر ہے، خوب گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، یحب الحیاء والستر، حیا اور ستر اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں اس حدیث میں، حی اور ستیر۔ اور اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک اور تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا یا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال میں ایک ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے افعال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے قسم کی توحید توحید الوہیت ہے، یہ جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنے بھی معبود موجود ہیں دنیا میں سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک سچا معبود ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور جتنے بھی عبادات ہیں سارے کے سارے عبادات صرف ایک اللہ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے اور دیگر عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، یہ توحید عبادت ہے۔ اور تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں رسول جماعت کے عقیدے کے اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ جو نام اور صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہے، ان ناموں پر اور ان صفات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے اور یہ صفت ہے جس کی دلیل ہمیں پہنچی ہے، لیکن اس کی چار شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تحریف نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یہ نام اور یہ صفت تو ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے، دور کا معنی لے لیتے ہیں اور حقیقت میں تأویل کے نام پر تحریف ہو جاتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے صفت کی، کہ اگر یہ صفت ہے تو پھر کیسی ہے، کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم مماثلت و مثلیت بیان نہیں کرتے، کہ اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے تو مخلوق جیسی صفت ہے، تو مماثل و تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے خوب سننے والا ہے، اور بصیر ہے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، حی اور ستیر، اور ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں اور دو صفات بھی ہیں، صفت الحیات، ایک حیات ہے زندگی وہ الگ صفت ہے، دوسری الحیاء جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب ستر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پردے میں رکھتا ہے، تو اصل لفظ ستیر، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ستار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر نام عبد الستار تو آپ نے سنا ہے اکثر، کبھی عبد الستیر سنا ہے؟ بہت کم ہے، ہیں بہت کم ہے، سنے نہیں ہیں اس لیے کہ بہت کم ہے، لیکن عبد الستار بہت زیادہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں قاعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، جس نام اور صفت کا کی دلیل ہو قرآن میں ایسا ہی حدیث میں، وہ نام اور صفت اللہ تعالیٰ کے ہم ثابت کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ ہی تحریف نہ ہی تکیف اور نہ ہی تمثیل کریں گے، لیکن جو نام اور صفت ثابت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنا جرم ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں، وہ عبد الستار نام بھی غلط ہے کیونکہ اس میں تعبید ہے غیر اللہ کی، تعبید مطلب غلامی ہے غیر اللہ کے لیے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو جس کا نام عبد الستار ہے ذرا دیکھ لے اور اپنے نام بدل سکتا ہے تو بدل لے، کیونکہ عبد الستار نام درست نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ستار نام نہیں۔ ایک تمہید تھی اور چند اصولی باتیں تھیں عقیدے کے تعلق سے، مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے صحیح عقیدے کو جان لے، پردہ جاننا بھی لازمی ہے، گناہوں پر پردہ کیسے کیا جاتے یہ بھی جاننا لازمی ہے، اس سے زیادہ ہر مسلمان پر جو فرض ہے مرد و عورت پر کہ وہ اپنے عقیدے کے اصول کو جان لے، ایمانیات کیا ہوتی ہے یا اچھی طرح پہچان لے، کلمہ توحید کا صحیح مفہوم کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کی ارکان ہیں شروط ہیں یہ کیا ہے، ان کو جاننا لازمی ہے، اور ان میں سے اسماء و صفات کے بعد میں نے یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک قصہ بھی، یعنی جب مسلمان اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے اور عقیدے کا خاص اہتمام کرتا ہے تو واللہ سب سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے دل میں اس کے دماغ میں صرف توحید گھومتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ علامہ حمد ناصر البانی رحمہ اللہ مدینہ جا رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی الٹی ہو گئی، تو لوگ گئے جو اس وقت روڈ پہ جا رہے تھے، دوسری گاڑی روک کر مدد کے لیے گئے، تو جیسے کہ یہاں پر عادت تو لوگ کہتے ہیں یا ستار، یہ بھی عادت ہے لوگوں میں، جہالت ہے، اور اکثر عادت جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جب علامہ البانی، اب گاڑی ذرا اب سوچیں، ذرا گاڑی الٹی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ظاہر چوٹ بھی لگی ہوگی، گاڑی الٹی ہے، سیٹ پہ باندھی ہوئی ہے اور بالکل الٹے ہیں اس طرح، تو جب سنا لوگوں نے کہا یا ستار، اسی وقت کہتے ہیں یا ستار مت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یا کہو یا ستیر، یہ کہو، اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں، اور توحید اسماء صفات کے باب میں غلطی سن کر فوراً اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار زندگی پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اور عقائد کے مسائل بھی پڑے ہیں، نصیحت کا کوئی وقت ہوتے کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے حکمت کی بنیاد پر ہم نصیحت کرتے ہیں، لیکن لوگ اس وقت آ رہے ہیں مدد کے لیے، اور اس کے بدلے میں علامہ ان کی خود اپنی مدد کر رہا ہے کہ صحیح تمہیں نصیحت کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ستار نہیں ہے، کہو یا ستیر۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں ایمان اور عقائد اچھی طرح سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جو آپ زندگی میں اس پر اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، عمل بھی کرتے، دعوت بھی دیتے ہیں اور اس پر صبر بھی کرتے ہیں، تو زندگی کا یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے الغرض۔ پردے کے تعلق سے پردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کا پردہ، یہ ہم سب جانتے ہیں، جسے دنیا کا پردہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے گناہوں کا پردہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جسم کے پردے کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے، علماء کا اختلاف ہے اس میں، لیکن جو قول راجح ہے وہ یہی ہے، کیونکہ احادیث میں صحت میں اور حدیث کی بحث میں اختلاف ہوا ہے، اس لیے علماء کا بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے محققین علماء کے قول کے مطابق وہ یہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور ناف اور گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، یہ مرد کا ستر۔ اور عورت کا ستر جو ہے، پردہ جو ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے، غیر محرم مرد کے سامنے سارا کے سارا جسم پردہ ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اور خصوصی طور پر چہرہ بھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں نہیں آتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مسلمان ملکوں میں پردے والی عورت وہ ہوتی ہے جس نے دامن چہرے پہ گرد باندھ لیتی ہے اور چہرہ بے پردہ ہوتا ہے، یا سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے اور کہتے ہیں یہ پردہ ہوتا ہے، یہ شرعی پردہ نہیں ہے، یہ عادت تو ہو سکتی ہے لیکن شرعی پردہ نہیں۔ اچھا، ایک اور عجب بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا یہ عربیوں کی عادتوں میں سے ہے، ثقافت عربیوں کی، عرب جو ہیں اپنی عورتوں کو جو ہے وہ مکمل پردے میں رکھتے ہیں، چہرہ بھی پردے میں رکھتے ہیں، اور سبحان اللہ، عجب بات دیکھیں، جو شریعت ہے وہ عادت بن گئی، جو عادت ہے وہ شریعت بن گئی، یہ شریعت عادت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے غیر محرم مردوں کے سامنے۔ اور پھر عجب بات سنیں آپ، عقلاً شرعاً اور عقلاً بھی دیکھ لیں، سب سے خوبصورت جگہ انسان کی جو اللہ نے پیدا تخلیق فرمائے پیدا کی، وہ کیا ہے؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اگر ہاتھ بھی کور کر لیے، جسم تو ویسے کور ہوتا ہے، چلو کچھ چادر اوپر پہن لی ہے جسم کے اوپر، اصل جو خوبصورتی کی جگہ جو چہرہ ہے وہ تو پھر بھی بے پردہ، تو پردہ کی چیز کا ہوا؟ تو عقلاً بھی پردہ اسی چیز کا ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جس میں اٹریکشن ہو، جو سم پورے پہ چادر ہے اور چہرہ بے پردہ ہے، اٹریکشن تو باقی رہی نا۔ بعض وہ سمجھتے ہیں کہ میک اپ نہیں کر کے جانا، تو میک اپ تو اور گناہ ہے، تبرج الجاہلیت اور تبرج دو الگ چیزیں ہیں۔ تبرج کا مطلب ہے کہ بے پردہ ہونا، چہرے کو بے پردہ رکھنا، اور جاہلیت میں میک اپ کر کے زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ ہونا، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ جاہلیت کی بے پردگی ہے، کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کو بے پردہ رکھے، چہرے کو کور نہ کرے، اور ساتھ میں ایک میک اپ بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ صاحب رحم فرمایا جوار معاشرے میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تبرج الجاہلیت لولا نظر آتا ہے، چہرہ بھی بے پردہ ہے اور ساتھ فل میک اپ بھی ہے، اور بازاروں میں ان للہ ان الیہ راجعون۔ الغرض میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور سعودی ثقافت سے متاثر ہیں، یہ عادت ہے عرب کی، یہ اپنے بیویوں کو چہرے کو بھی پردے میں رکھتے ہیں، تو اصل پردہ جو چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو شرعاً و عقلاً چہرے کا پردہ عورتوں کے لیے یہ فرض ہے، واجب ہے، یا سمجھ لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا سنت ہوگا، سنت نہیں ہے، چہرہ کا پردہ جو ہے واجب ہے۔ دوسری قسم کا جو پردہ ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، گناہوں کا پردہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کی، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی میں مبتلا کیا ہوا ہے اور وہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پردے میں رہے، پہلے چاہیے کہ توبہ کرے، توبہ اس کو فرض ہے، کیونکہ محرمات سے اجتناب فرض ہے. لیکن اگر کوئی کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے, کوئی حرام دیکھتا ہے یا کوئی حرام کھاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہے, وہ نہیں کر پا رہا, یہ کرتا ہے پھر سے ہو جاتا ہے, تو اسے چاہیے تو اپنے آپ کو ان گناہوں کو پردے میں رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امتی معافا, میرے ساری ساری امت عافیت میں, الا المجاہرون, سوائے ان کے جو جہرن گناہ کرتے ہیں, کوئی عافیت نہیں ہے. کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کسی مرض میں, کسی ایسی معصوم مبتلا فرمایا ہے, تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو. توبہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گناہوں کو پردے میں رکھو. گناہ کرنا ہے تو اس گناہ کو سارے عام لوگوں کے سامنے مت کرو, کیونکہ سارے عام کرنے سے گناہ کی دعوت ہو جاتی ہے اور دوسروں کو آمادہ کیا جاتا ہے اس گناہ کو کرنے پر. اور ہم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بے پردہ نہ کیا جائے. کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو لوگ جو ہیں سارے عام بیان کریں؟ یہ نصیحت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يحب احدكم حتى يحب الاخ ما يحب لنفسه, تم سے وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند نہیں کرتے دوسروں کو پسند نہ کرے. تو مسلمان بھائیوں کو آپ لوگ وہ پسند کرو جو اپنے پسند کرتے ہیں. تو اگر گناہ آپ سے ہوتا ہے یا آپ کسی مسلمان بھائی سے ہوتا ہے اور یہ گناہ اس کی حد تک ہے, اس کی شرطیں ہیں بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو, اس کی اپنی حد تک ہے اور دعوت بھی نہیں دیتا, مجاہرت بھی نہیں کرتا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, اس کا نقصان صرف اسی کے اوپر ہے کسی اور پہ نہیں ہے, تو اس کو پردے میں رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرنی چاہیے, کیونکہ نصیحت اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں, الدین النصیحہ, تو نصیحت دین کی اساس ہے, دین اسلام کی, اور معاشرہ بھلائی بھی اسی نصیحت سے ہی پھیلتی ہے. جیسے کہ شر معاشرے میں اس وقت پھیلتا ہے جب نصیحت نہیں کی جاتی, یا ہر بندے کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جو جس نے کرنا ہے اس کی مرضی ہو, تو شر پھیل جاتا ہے معاشرے میں. تو نصیحت سے معاشرے میں یہ نافرمانیاں اور یہ جو شرور ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں. دوسری بات اس پردے کے تعلق سے, جو انسان اپنی حد تک رکھتا ہے گناہ کے تعلق سے, جو انسان اپنے حد تک رکھتا ہے, سر عام بھی نہیں کرتا, مجاہرت بھی نہیں کرتا اور دعوت بھی نہیں دیتا ان گناہوں کی طرف, کہ اس پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالتے ہیں, گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پردے میں رکھے گا. اس گناہوں پر پردہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رکھے گا. فرق دیکھیں, دنیا کا پردہ ہے, دنیا میں گناہوں کا پردہ, آخرت میں گناہوں کا پردہ. دنیا میں اگر کوئی شخص بے پردہ ہو جائے, اسے گناہ سامنے آ جاتے ہیں, تو اسے کون جانتا ہے؟ چند لوگ جانتے ہیں, اس کی بے پردگی اتنی ہوتی ہے, عزت کی عزت نفس اتنی مجروح ہو جتنے کی لوگوں کو پتہ چلا ہے, محدود. لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن اولین و آخرین سارے کے سارے سامنے کھڑے, سب کے سامنے, وہ سب دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے, دور والا بھی ویسے دیکھ جیسے قریب والا دیکھ رہا ہے. اس دن جو بے پردہ ہو جاتا ہے, اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, یہ متفق علیہ حدیث ہے. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جسے مسلمان پر پردہ ڈالا ہے, گناہوں پر پردہ ڈالا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے, دنیا اور آخرت میں پردے میں رکھے. اگر دنیا کا پردہ چاہتے ہو اور آخرت کا پردہ چاہتے ہو تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو گناہوں پر پردہ ڈالو، پردہ رکھو. اس پہ چند ایکسیپشنز ہیں. آپ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. اصل بات کیا ہے؟ گنہگار ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کو پردے میں رکھنا ہے. اور جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس پردے کے، گناہوں کے پردوں کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخر میں پردے میں رکھے گا یا قیامت کے دن پردے میں رکھے گا، یہ عمومی طور پر اصولی بات یہی ہے. لیکن اب اس میں سے استثناء ہے. جب یہ چیز ہو جائے تب اسے بے پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس وقت ان چیزوں میں اس گنہگار کو بے پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. بے پردہ سے مراد یعنی جو ذمہ دار ادارے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے حوالے کر دینا ہے. دو ایکسیپشن یاد رکھیں. پہلے ایکسیپشن، اگر کوئی بدعتی جو اپنی بدعت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اس بدعت سے شر بھی پھیل رہا ہے، تو ایسی بدعتی کو پردے میں نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ کہ اس پر لعنت ہو. ایسے شخص اللہ تعالیٰ لعنت کا مستحق ہے. اور جو بدعتی کو پناہ دیا تو اس کو پردے میں رکھتا ہے. تو اگر کوئی بدعتی ہے، جیسے کہ خوارج کی بدعت ہے، آج دہشت گردی امت میں عام ہو چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، دہشت گرد کو پناہ دینا یہ سمجھ کر کہ یہ مجاہد ہے یا جہاد کرتا ہے، تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی فساد ہے، جہاد نہیں ہے. اور دہشت گرد کو پناہ دینا، کیونکہ دہشت گردی پر پردہ ڈالنا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. بعض لوگ غلط فہمی ہوئے اسے یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آئے جو مسلمان بھائی جو پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں آخر کو پردے میں رکھے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے یہ حدیث ہے، من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، تو اللہ تعالیٰ لعنت کا مستحق ہے، نہ کہ جزا کا مستحق ہے. جزاک اللہ. دوسرا استثناء یہ ہے کہ یہ گنہگار جو ہے اس کا گناہ اب سر عام ہو گیا ہے، اور وہ اپنے اس گناہ کی طرف دوسروں کو بھی بلاتا ہے. ایک شخص شراب پیتا بھی ہے، نشہ خود بھی کرتا ہے، اور اسے بیچتا بھی ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، یا دوسرے میں بھی اپنے شر کو عام کر رہا ہے، معاشرے میں اس شر کو عام کر رہا ہے. کیا ہم کہیں گے کہ اسے پردہ ڈالنا چاہیے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی شرابی ہو جائے، یہ وہ بھی اسی نشے کی مرض میں مبتلا ہو جائے؟ نعوذ باللہ. جب آپ پسند نہیں کرتے تو ہم بھی اور کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا. اس لیے ایسے شخص پر جو ہے پردہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایسے شخص کو جو ذمہ دار ادارہ، چاہے پولیس ہے یا جو بھی ادارے ہیں، کو رپورٹ کی جاتی ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے اس کا جو گناہ ہے جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. شرعاً جو حد ہے وہ قائم ہو گیا، جو بھی اس کی سزا ہے، کم سے کم اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دوسروں کے لیے عبرت ہے. تو یہ دو چیزیں مستثنی ہیں خصوصی طور پر ان احادیث کے عموم سے جس میں پردے کا ذکر آیا ہے. آخر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں پردے، گناہوں کے پردے کے تعلق سے. جیسے میں نے کہا ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. اور اگر گناہ بار بار ہو جاتے تو توبہ بھی بار بار کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی وسیع رحمت کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور غفار ہے, بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار مغفرت کرنے والا ہے. اور پھر مسلمانوں کو پردے میں رکھنے کے لیے دو چیزوں سے بچو, ایک تجسس, جسوسی مت کرو, اور دوسرا غیبت مت کرو, کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ گناہوں کی بے پردگی میں آتے ہیں. جسوسی مت کرو کسی کی. اگر کوئی شخص کسی معصیت میں نافرمانی میں مبتلا ہے, ہم اسے نصیحت کر سکتے ہیں جو اس کا حق ہے ہمارے اوپر. جاسوسی کرنا حرام ہے کہ وہ شراب پیتا ہے, کب پیتا ہے, کیسے پیتا ہے, کیا کرتا ہے, جب اس کا شر عام نہیں ہوا ہے, شر عام نہیں ہے, اور اس کی دعوت بھی نہیں دیتا, اس کا کاروبار بھی نہیں کرتا, تو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے, جاسوسی نہیں کی جاتی اس کو. اور غیبت بھی نہیں کی جاتی. اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور آپ اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے کہ اس پر پردہ ڈالا ہے اس گناہوں پر, بے پردہ کیا ہے؟ بعض لوگ اپنے مجالس کو اس غیبت سے خوبصورت کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی مجالس غیبت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ہے جیسے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھا رہا ہے, اس کا سگا بھی مر گیا ہے, اب مرنے کے بعد اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. یہ زینت ہے مجالس کی. کون پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت نوچ نوچ کر کھائے؟ والله کوئی پسند بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. جیسے ہم یہ چیز ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کو غیبت بھی ایسے ہی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اسے غیبت کرتے ہیں ایسا کہ گوئے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھایا ہے. اور تیسری بات آخر میں گناہوں کے پردوں کے تعلق سے, اپنے گھر والوں پر ان کے گناہ پر پردہ ڈالو, کیونکہ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. مسلمانوں پر اگر ہم نے ان کے گناہ پر پردہ ڈالنا ہے تو جو قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے. بعض لوگ چھوٹی سی باتوں پر اپنے سگے بھائیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں, بات ماں باپ تک چلی جاتی ہے, اور کئی لوگ ہیں شاید انجانے بھی کہتے ہیں یار بوڑھا ہے دماغ تھوڑا سا پھر گیا, اس کا بوڑھا دماغ پھر گیا ہے. اب بوڑھا ہو کر ظاہر اس کے بیچارے کے دماغ کی کمزوری تو آئے گی, وہ بھول بھی جائے گا, اس میں مزاج میں ذرا سختی بھی پیدا ہو جائے گی, بد مزاجی بھی ہو جائے گی, اس کی وجہ سے بد کلامی بھی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا. اب وہ عمر اس مرحلے پہ پہنچا ہے, اب اس کی عقل کم کم کرتی ہے اور جذبات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں جا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ میرا باپ کیسا ہے یا میری ماں کیسی ہے, یہ بدترین بے پردگی میں سے, یا بدترین بے پردگی کے گناہوں پر یا عیب پر, یہ عیب ہے. پردہ ڈالنا ہے, ان کا علاج کرنا ہے اگر ممکن ہو, نصیحت کرنی ہے پیار سے, ان پہ شفقت کرنی ہے, رحمت کرنی ہے, نہ کہ لوگوں میں اپنے مجالس میں بیٹھ کر ان کی بات کرنی. بعض لوگ میں حیران ہوتا ہوں واللہ, مذاق مذاق باتوں باتوں اس کو مذاق سمجھتے ہیں, وہ اس کے باپ کی بات کرتے تیرا باپ ہے, وہ کہتے تیرا باپ ایسا ہے, یا پھر وہ اپنی باپ کی بات بھی کر دیتے یار تم نے ٹھیک کہا ہے, فلاں دن فلاں وقت اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور خصوصی طور پر میں آخر میں نصیحت کروں گا میاں بیوی کو, ازدواجی رشتے میں پردہ ہی ہوتا ہے اور یہ رشتہ پردے پر ہی قائم ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا اور تلخ کلامی ہوئی, طلاق کی دھمکی ملی, جیسے کہ معاشرے میں عام ہو گئی طلاق کی دھمکی عام ہو گئی. خاوند طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور بیوی پہلے سے منہ کھول کے کہتی ہے 10 دفعہ دے دو, یعنی اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کیا چیز ہے, غصے میں آ کے جذبات میں آ کے طلاق کی باتیں کر لیتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے اندر جب دماغ ٹھکانے میں آ جاتے ہیں پھر دونوں رو رہے ہوتے ہیں, ارے ہم نے کیا کر دیا. الغرض اگر کبھی تلخ کلامی بھی ہو جائے, کیونکہ یاد رکھیں جو ازدواجی رشتہ ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے, محبت اور رحمت پر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ صرف محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیشہ محبت ایک جیسی برابر رہنا ناممکن ہے, ہو سکتا ہے ناممکن ہے, کبھی محبت میں اتار چڑھاؤ ہو ہی جاتا ہے, لیکن رحمت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. کبھی تلخ کلامی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, محبت میں کمی ہوتے تو جھگڑا ہوتا ہے نا, محبت میں جھگڑا تو کوئی نہیں کرتا نا, تو رحمت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. اگر محبت کا دامن چھوٹ بھی جائے کبھی تو رحمت کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے, اور اسی رحمت سے ہی اپنے اس ازدواجی زندگی کو پردے میں رکھو. عورتوں کی مجالس میں خاوند کی خیر نہیں اور بعض مردوں کی مجالس میں عورتوں کی خیر نہیں, یعنی بات یہ تک پہنچے اللہ ہم سب رحم فرمائے. بعض جوان شادی کرتے, شادی کے بعد یعنی جسے فلمی اسٹوری ہوتے بتا دیتے دوستوں کو اور ہنس رہے ہوتے مذاق کر رہے ہوتے, جب تمہاری بہن کی شادی ہوتی ہے کیا تم پسند کرتے کہ تمہارا بہنوں تمہاری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرے؟ واللہ کوئی پسند بھی نہیں کرتا, وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, تمہارے گھر میں آئی ہے, تمہاری عزت بن کے آئی ہے, لیکن اسے پتہ نہیں عزت ہوتی کیا ہے بیچارے کو. اسے یہ پتہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی بعد مزے ہوتے ہیں بس. شاید ہمارے بھی کہیں پہ کوتاہی ہے, ہم بچوں کو تعلیم تو اچھی دیتے ہیں لیکن تربیت اچھی نہیں کر پاتے بچوں کی, یہ تربیت کا نتیجہ ہے. الغرض اگر کبھی محبت کا دامن چھوٹ جائے اس ازدواجی و مقدس رشتے میں تو رحمت کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ہاں اس کی ایکسیپشن بھی ہے, اگر آپ مسئلے کے حل کے لیے, جھگڑے کے حل کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بیوی اپنے خاوند کی کچھ غلطیاں بیان کرتی ہے اور خاوند بھی کچھ غلطیاں بیان کرتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے شرع, کیونکہ آپ نصیحت کے لیے آئے ہیں, آپ گھر کو بچانا چاہتے ہیں, یہ بے پردگی میں نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے اگر خاوند یا بیوی جو ہے وہ خلع کا کیس کر دیتی ہے اور پھر وہ قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر بیوی اپنے خاوند کی غلطیاں بتاتی ہے یا خاوند اپنی بیوی کی غلطیاں بتاتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے, یہ اس پردے میں نہیں آتا. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے, جھگڑا ہوا ہر جھگڑے کو ماں کے پاس جا کے اپنی خاوند کوئی چیز نہ چھوڑی. بعض ایسی بیچارے لڑکیاں ہیں ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہے, چھوٹی سی غلطی پر سیدھا ماں کو فون کرتی ہیں اور 10 باتیں بتا دیتی ہیں, اس نے آج یہ کیا, اس نے وہ کیا, وہ یہ, گھر ایسے چلتے ہیں. وہ پھر ماں بھی جلد بازی میں فوراً فون, جیسے کہ بات لوگ فون مارا ہے, فون مار ہی دیتی ہے, میری بیوی میرے بیٹے سے تم نے کیا کرنا ہے, رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے, تم نے رکھنا ہے تو عزت سے رکھو ورنہ اسے چھوڑ دو, گھر ایسے چلتے ہیں. سبحان اللہ میرے بھائی, واللہ بہت بڑی مصیبت آج ہمارے معاشرے میں, طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, خیر موجود الحمدللہ, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں آگاہ کر رہا ہوں, میں مایوس نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, میں صرف خبردار کر رہا ہوں. ہمارے گھرانے کمزور پڑ گئے ہیں, گھر خوبصورت ہے, چھتیں بھی مضبوط ہیں, لیکن دل کھوکھلے ہیں, دل میں محبت وہ نہیں رہی, بغض و نفرت ہے اور چھوٹی سی باتوں پر ناچاکیاں ہو چکی ہیں, دوریاں ہو چکی ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تو ہمیں چاہیے اپنے گھروں کو ہم بچائیں اور اپنے گھر کو پردے میں رکھیں, اور اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے, بچوں کی بات بیچ میں آ گئی, کئی لوگ مجالس میں بیٹا اگر پڑھائی میں کمزور ہے تو دوستوں کہتے ہیں دیکھو یار یہ پتہ نہیں کہاں سے کھٹارا مال مجھے ملا ہے کہاں سے، یعنی ایسے الفاظ، یعنی اس کو ایسے ڈیگریڈ کرنا بیچارے کو، پہلے سے آدھا مرا ہوا ہے، وہ پہلے سے اسے پتہ ہے کہ وہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو مجالس میں بیٹھ کر ماں الگ سے اس کی دھلائی کرتی ہے، باپ الگ سے دھلائی کرتا ہے، یہ ابھی بڑے ہو گئے اس نے کرے گا کیا، یہ مجھے بتائیں، اگر وہ پھسلا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہے، اگر اس کا پاؤں پھسلا ہے اور زمین پہ گرا اسے اٹھاؤ زمین سے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، اسے بے پردہ مت کرو دوستوں کے سامنے، یار تم تو اچھا پڑھتے ہو اس کو ذرا بتاؤ، ذرا اس بے عقل کو بھی، یہ اس گدھے کو بھی، یعنی معذرت کے ساتھ یہاں تک بات آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کلاس میں جو استاد ہوتے ہیں، اگر بچہ کمزور ہے یا بچہ نہیں پڑھتا ہے یا بچے میں کے اندر کوئی خرابی ہے تو اور استاد پتہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے تو اسے بے پردہ نہ کرے دوسروں کے سامنے، اسے برا بھلا نہ کہے دوسروں کے سامنے، ہاں الگ سے نصیحت کرے، اس کا حق ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن پوری کلاس میں اس کو بے پردہ کرنا، اس عمر میں اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اگر کوئی شرارت کرے اور اس شرارت کو جس کے یعنی اس گناہ کی یعنی ہمارے حد تک ہے اس کو بے پردہ کر دیں اور عام کر دیں، ہاں اس کے باپ کو بلاؤ، اس کو سمجھاؤ تمہارے بیٹے میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن پوری کلاس میں اور پورے اسکول میں اسے مشہور کر دینا اور کہ یہ بچہ ایسا ہی ہے تو ایسا ہی رہے گا، وہ پھر وہ سدھرے گا کب؟ تو ہمیں ان چیزوں میں پردے کے معاملے میں، گناہوں پر پردہ یا عیبوں پہ پردہ کے تعلق سے محتاط رہنا ضروری ہے، اور اپنے معاشرے کو اگر ان چیزوں سے، اگرچہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اگر ہمارے معاشرے کو ان مصیبتوں سے بچانا ہے اور معاشرے میں بھلائی ہم نے ساتھ مل کر پھیلانی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر اعتبار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔